شروع خداوند کریم کے نام سے جو سارے جہان کا پالنے والا ہے، درود و سلام و پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان طرح اہل بیت پر۔ ناظرین، ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی حکمت اور کوئی نہ کوئی فلسفہ ہے۔ بہت ساری عبادتیں ہم انجام دیتے ہیں، لیکن ہم اس کے اصل حکمت تک کہ آخر اس کے پیچھے راز خداوند متعال نے کیا رکھا ہے، ہم نہیں پہنچ پاتے۔ مثلاً اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نماز فجر خداوند متعال جب نیند سے اٹھاتا ہے تو 2 رکعت ہی کیوں پڑھنی پڑتی ہے، 10 رکعت کیوں نہیں ہم پڑھ سکتے؟ خوب، اس کے پیچھے ظاہر ایک حکمت فلسفہ ہے، اور بہت سی حکمتیں جو عبادت کی ہیں، بہت سے فلسفے جو عبادت کے ہیں وہ روایات کے اندر آئے ہیں، لیکن ہر عبادت کا فلسفہ جو ہے وہ ابھی ہم تک نہیں پہنچا۔ آج کا جو پروگرام ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ ہم اس میں بیان کریں گے کہ ماہ رمضان جو کہ پر فضیلتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس مہینے کی آخر کیا حکمت ہے، کیا فلسفہ ہے، آخر اس میں کیا راز ہے کہ انسان جو ہے اس میں ذرا سا بھی عمل کرے، خداوند متعال کے نزدیک اس کا اجر کہیں زیادہ ہے۔ ایک آیت قرآن کی تلاوت کئی آیتوں کے ثواب کے برابر ہے۔ ایک شخص کو افطار کرا دینا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنا ہے۔ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری برکتیں، ان کے پیچھے راز ہیں، ان کے پیچھے حکمتیں ہیں۔ اور کتنی دعائیں ہیں اس ماہ مبارک کے اندر جو آئی ہیں کہ اسی ماہ مبارک کے اندر ان کی تلاوت کرنی چاہیے اور کی جاتی رہی ہے، جو معصومین سے نقل ہوئی ہیں۔ اور پھر ایک آدھ دعا میں، صحیفہ سجادیہ میں امام سجاد علیہ السلام سے نقل ہوتا ہے کہ جو ان کی دعا سے مضمون جو نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ یہ ماں اپنے اتمام پہ پہنچے، اپنے اختتام پہ پہنچے۔ آخر اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا ہم اس کی ساری حکمتوں کو جانتے ہیں؟ اسی حکمتوں کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو پروگرام مہمان خدا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جن مہمان کو بنایا ہے وہ آپ کو حکمت اس رمضان پر جو ہے اس کے بارے میں آپ کو اس راز کو عیا کریں گے کہ آخر اس ماہ مبارک کی حکمت کیا ہے۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ ایک دفعہ پھر آپ جو ہے وہ اپنے وقت میں سے جو ہے وہ ہمارے لیے آپ نے حصہ نکالا، اور دوبارہ سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے بہترین اور پرمانی گفتگو کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔
شکریہ
مولانا صاحب۔ جیسا کہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ فلانی جو وضو آپ یوں کرتے ہیں اس کا کیا فلسفہ ہے، مثلا نماز جو ہے اس کا کیا ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، خمس ہے۔ بعض لوگ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے، خاص طور پہ جو لوگ مادی گرا ہیں وہ زیادہ ظاہراً چیزیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ماہ مبارک کے ماہ میں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھوک اور پیاس سے آپ کو کیا ملتا ہے، یعنی بھوک اور پیاس بھوکے رہنے سے آپ کو کون سی جو ہے وہ آپ کو فضیلتیں اور برکتیں ہیں؟ تو ہم چاہیں گے کہ آج کے پروگرام میں ہم اس ماہ مبارک کی حکمت کو جانیں اور ہم اپنے ناظرین تک اس پیغام کو پہنچائیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ۔ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جو فلسفے اور حکمت تشریع روزہ کو بیان کرتی ہے۔ آیت مشہور و معروف ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ جب سے انسان نے روئے زمین پہ قدم رکھا ہے اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے ساتھ سفر بشری شروع ہوا ہے، اس زمانے سے روزہ تمام امتوں اور تمام آسمانی دینوں کا جزء لا ینفق، کبھی الگ نہیں ہوا ہے۔ لہذا خدا یہ فرما رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، جس طریقے سے تم سے پہلے آنے والی امتوں پر ہم نے روزہ فرض قرار دیا تھا، اسی طریقے سے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہم نے روزہ فرض قرار دیا ہے۔ اور علت بیان فرمائی کہ لعلکم تتقون، کہ امید ہے کہ اس روزے کی برکت سے تم کو تقوی آ جائے یا تم اہل تقوی ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان کی خلقت کا هدف اور مقصد بندگی پروردگار ہے، عبودیت پروردگار ہے. میں عبادت نہیں کہتا بلکہ عبودیت. ہم کہتے ہیں کہ ایک بندہ سو رہا ہو لیکن اگر وہ بندہ رہ کے سو رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. ممکن ہے کہ بندہ کھانا کھا رہا ہو، اگر وہ خدا کا بندہ ہو کر کھانا کھا رہا ہے تو یہ بھی عبادت ہے. عبادت در واقع اپنے کو خدا کے سامنے سرنڈر کر دینے کا نام ہے. تمام انسانوں کی خلقت کا مقصد بندگی و عبود. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا ہی نہیں کیا جنات انسان کو مگر یہ کہ وہ میری بندگی کریں، میرے بندے رہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ بندگی اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک انسان کے اندر تقوی الہی پیدا نہ ہو جائے. تقوی الہی سے مراد وہ حس ہے، وہ سینس ہے، وہ ذہنیت ہے جو انسان کے اندر اس خیال کو ایجاد کرتی ہے کہ تم اللہ کے بندے ہو. اس کی کچھ ناراضگیاں ہیں، کنی چیزوں سے وہ خوش ہوتا ہے، اس کے دستورات ہیں، اس نے کچھ چیزوں کو منع کیا ہے، کچھ چیزوں کو روکا ہے، کچھ چیزوں کا حکم دیا ہے. تمہیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنا ہے چونکہ تمہیں اس کی رعایت کرنی ہے، چونکہ تم بندے ہو. اسی رعایت پروردگار کا نام ہے تقویٰ. جب انسان متقی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ انسان کبھی آزاد نہیں ہوتا. یہ انسان اپنی طرز فکر میں آزاد نہیں ہے، طرز نگاہ میں آزاد نہیں ہے، راستہ چلنے میں آزاد نہیں ہے، بولنے میں آزاد نہیں ہے. اس کے ہاتھ پیر کے اوپر مرضی پروردگار کا پہرا لگا ہوا ہے، اس کے دل کے اوپر اطاعت پروردگار کا پہرا لگا ہوا ہے. لہذا جب انسان متقی ہو جاتا ہے، اہل تقویٰ ہو جاتا ہے، تو ان تمام رذائل اور برائیوں سے خود بخود دور ہو جاتا ہے جو انسان کو تدریجی موت سے نزدیک کرتی ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. جس نے اپنے نفس کو دنیا کی شہوتوں اور گندگیوں میں اور دنیا سے متعلق اشیاء کے اندر دفن کر دیا وہ انسان ناکام ہوتا ہے. لیکن جس نے اس روح کو جلا بخشی تقویٰ کے ذریعے سے، عبادت کے ذریعے سے، پاکیزگی کے ذریعے سے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے. خداوند عالم بھی کہتا ہے کہ روزہ میں نے اسی لیے فرض کیا ہے کہ تم اہل تقویٰ ہو جاؤ تاکہ تمہارا پورا وجود میرے اختیار میں ہو جائے. اور تمہارے اس روزے کا سب سے بڑا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے اعضاء و جوارح کا فلسفہ توحیدی ہو جائے، حکمت توحیدی. ہاتھ ہو تو لوگوں کی مدد و مساعدت کے لیے اٹھے، پیر ہو تو اطاعت الہی کی طرف بڑھے، نگاہ ہو تو عبرت والی نگاہ ہو، زبان ہو تو مصلحت و ہدایت والی زبان ہو، فکر ہو تو فکر مساوات و محبت اور عطوفت والی فکر ہو. تم اگر ایک سماج بناؤ، ایک معاشرہ بناؤ، تو یہ سماج خدا سے دور نہ ہو، یہ معاشرہ خدا سے دور نہ ہو. خاندان تشکیل دو تو اس خاندان میں تصور خدا ہی خدا ہو. یہ ہے فلسفہ تقویٰ اور پروردگار عالم. ایسی
گفتگو انشاءاللہ کنٹینیو کرتے ہیں. جی ناظرین، فلسفہ جو حکمت ہے روزے کی، اسی پر ہماری گفتگو جاری ہے. دوبارہ آتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ناظرین، دوبارہ سے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جو کہ پروگرام خاص طور پہ اس ماہ مبارک کے لیے ہم نے اپنی ناظرین کے لیے آمادہ کیا ہے. کیونکہ انسان اس ماہ مبارک میں خدا کا مہمان ہے اور ہم بھی اس پروگرام کو لے کر آپ کے گھر میں مہمان ہیں. فلسفہ روزہ، حکمت روزہ کیا ہے، اسی پر ہماری گفتگو چل رہی تھی. آئے چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. جی مولانا صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ تقویٰ اختیار کرنا اصل ہدف ہے، اصل مقصد ہے اس روزے کا. تو اس روزے کو جیسا کہ آپ نے بتایا تقویٰ میں اختیار کرنا ہے، اپنے ہر چیز پر حدود اور ساری چیزیں لگانے ہیں، تو روزہ رکھنا کس طرح ہمیں ان چیزوں پر خود بخود جو ہے وہ آمادہ کرتا ہے، یعنی خود بخود ہم جو ہے وہ با تقویٰ اور پرہیزگار ہو جاتے ہیں.
روزہ حقیقت میں اپنے نفس کو، اپنی روح کو آمادہ کرنا ہے اللہ کی اطاعت کے لیے. اب روزہ رکھنے سے کیسے یہ تقویٰ ہمیں حاصل ہوگا؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب انسان نیت کرتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے اذان صبح سے لے کر اذان مغرب تک ان تمام چیزوں سے پرہیز کروں گا جن کے ذریعے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو جب انسان اپنے کو آمادہ کر لیتا ہے تو حقیقت میں جو چیز ظاہر میں جو چیز اس پہ منع کی جاتی ہے، کھانا ہے، پینا ہے، یا اس قسم کی تمام وہ چیزیں جو جن کو کہا جاتا ہے مبتلات روزہ یا مفطرات صوم، اس کو اس سے پرہیز کرتا ہے. تقویٰ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ انسان کل تک جو بغیر کسی روک ٹوک کے کھاتا تھا،
جی
یہ انسان کل تک بغیر کسی روک ٹوک کے پیتا تھا، بغیر کسی روک ٹوک کے اپنی زندگی گزارتا تھا، بغیر کسی روک ٹوک کے جو جی میں آتا تھا کرتا تھا، لیکن اب اللہ نے کہا کہ یہی مباح کام، روز مرہ کے ضروری کام آج تمہیں میری مرضی کے لیے چھوڑنا ہے.
یعنی حلال ہے کھانا
حلال
پینا
ہے،
لیکن خدا
لیکن
کہہ رہا ہے.
اب میں کہہ رہا ہوں تو تم چھوڑ دو. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انسان نے اپنے اندر ایک اسٹیمنا پایا، ایک طاقت انسان کے اندر ایجاد ہوئی کہ وہ اپنے نفس کو حتیٰ ضروریات زندگی سے حکم خدا کے لیے روک سکتا ہے. جب یہاں آیا تو اب اس کا دل کہتا ہے کہ جب تم ان حلال چیزوں سے حکم پروردگار سے 30 دن کے لیے اپنے کو روک سکتے ہو تو حرام چیزوں سے کیوں نہیں روکتے ہو، برائیوں سے کیوں نہیں اپنے کو روکتے ہو، جبکہ خدا نے تاکیداً فرمایا ہے کہ اطاعت سے مہم معصیت سے پرہیز ہے، عبادت سے مہم معصیت سے دوری ہے. تو جب انسان اپنے اندر اس بات کی توانائی محسوس کرتا ہے تو خود بخود اچھائیوں کی طرف چل پڑتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے.
یعنی کہ خلاصہ یہی کہ خود روزہ انسان کو اس چیز پر آمادہ کر دیتا ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کرو. یعنی اور یہ دیکھا بھی جاتا ہے کہ کوئی دنیا کا کیمرہ یا کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا. اور ہم نے اکثر بچوں کو دیکھا ہے کہ جو روزہ رکھنے چاہتے ہیں، تاکید کرتے ہیں، لیکن ان کو کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ وہ کچن میں جا رہے ہیں یا وضو کرتے ہیں نماز کرتے ہوئے. مگر وہ اتنا جانتے ہیں کہ خدا کے لیے رکھا ہے تو وضو کرتے وقت بھی جو ہے وہ پانی نہیں جو ہے وہ منہ میں جانا چاہیے کلی. یعنی کہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ خود روزہ انسان کے اندر داخل ہو کر ایک ایسی طاقت، ایک ایسی انرجی لے آتا ہے کہ اس کو پرہیزگار بنا دیتا ہے. خود حرام حلال سے جب انسان روکتا ہے تو حرام خود بخود روکتا ہے اور ایک پھر ایک نئے سفر کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے. تو یہ معنوی سفر کو ہم کس طرح، یعنی کہ اس چیز کو، یہ جو حکمت ہے روزے کی سمجھ میں آتی ہے، اس کو ہم کنٹینیو کیسے رکھیں؟ مثلا رمضان کے بعد کیا کریں آخر آخر؟
یہ بھی ایک اچھا مسئلہ ہے کہ سوال ہے کہ جب ہم رمضان میں ہم نے اپنے کو ان برائیوں سے بچا لیا تو آئندہ ہم اس کو کس طریقے سے جاری رکھیں، کنٹینیو کیسے کریں؟ اس کا بہترین طریقہ ہے کہ نہ پروردگار عالم کی برکتیں ختم ہوتی ہیں اور نہ ہی اللہ کی اطاعت سے ثواب کبھی ختم ہوتا ہے اور نہ ہی معصیت سے پرہیز کا ثواب ختم ہوتا ہے، ہمیشہ یہ بینیفٹ باقی ہے. اس تصور کے تحت انسان سال بھر یہ ارادہ کر سکتا ہے کہ جس طریقے سے 30 دن تک میں نے اپنی ضروریات زندگی جو ضروری ہے ان سے پرہیز کیا، جبکہ آج میری زندگی میں وہ ضروری ہیں، لیکن حرام کام نہ میری زندگی کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس پہ میری زندگی اور میری حیات ٹکی ہوئی ہے، بلکہ ناراضگی پروردگار کی ناراضگی اور عذاب پروردگار اور دنیاوی اخروی نقصان ہے. تو خود بخود آدمی کہتا ہے کہ جب میں اپنے اندر اس توانائی کو محسوس کرتا ہوں کہ میں اللہ کی اطاعت کر سکتا ہوں تو میں انشاءاللہ آئندہ بھی اللہ کی اطاعت کروں گا. الصوم هو الامساك. حقیقت روزہ اور واقعیت روزہ در واقع امساک ہے، یعنی کنٹرول ہے نفس کے اوپر. اگر انسان اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائے تو پھر وہ ہر برائی سے نکل سکتا ہے، اور نفس نفس سے ہمارا ہے. اگر اس کو انسان نے کنٹرول کر لیا
تو پھر بات کچھ ہو جاتا ہے،
وہ خود بخود ان تمام مقامات کو طے کر سکتا ہے جس کی آرزو انسان کو کرتا ہے.
انشاءاللہ گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اصل حکمت روزہ اپنے نفس کو قابو رکھنا ہے. اسی سلسلے میں ہماری گفتگو جاری ہے، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. خوش آمدید ناظرین، ہمارا پروگرام مہمان خدا آپ کی خدمت میں اس موضوعات کو جو کہ روزے سے متعلق ہیں آپ کے گھروں میں لے کر آ رہا ہے. اس مہینے میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ آخر روزے کے پیچھے حکمت اور فلسفہ کیا ہے. جی مولانا صاحب، آپ نے بتایا کہ رمضان روزہ انسان کو تقویٰ اور پرہیزگاری کی طرف لے کر آتا ہے. یہ تقویٰ ایک فردی طور پر تو سمجھ میں آ گیا کہ انسان کو اس چیزوں سے روکتی ہے کہ جو چیزیں جائز تھیں لیکن خدا کی اطاعت کرتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، پھر اس طرح وہ گرائیوں سے بھی. لیکن یہ رمضان اجتماع کو کیا دیتا ہے، یعنی اجتماعی طور پر ہم رمضان اور روزے سے کیا لے سکتے ہیں کہ اس کی حکمت کیا ہے پورے ایک معاشرے کے لیے؟
گرچہ ماہ مبارک رمضان کے روزے فردی ہیں یعنی واجب عینی ہیں، لیکن ایسا واجب عینی ہے کہ جو تمام مسلمانان عالم پہ فرض ہے. ظاہر سی بات ہے کہ فرد سے اجتماع اور اجتماع سے معاشرے، معاشرے سے ملک، ملک سے قومیں اور قومیں سے ملتیں بنتی.
صحیح.
قرآن نے سب سے پہلے فردی اصلاح کیا، اور جب سارے لوگ ایک ہی انداز بیان کی عبادت کریں گے، ایک ہی طرز کی عبادت انجام دیں گے، تو خود بخود یہ پورا معاشرہ اس حقیقت تقویٰ کی طرف رواداں ہو جائے گا. نہ تنہا یہ، بہت سی احادیث آئی ہیں جس میں حکمت روزہ میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہی کافی نہیں ہے، زبان کا روزہ ہونا چاہیے، ہاتھ کا روزہ ہونا چاہیے، آنکھ کا روزہ ہونا چاہیے. صحیح. اس کے بعد یہ فرمایا کہ کچھ اور ضرورتیں ہیں روزے کے اندر، استغفار کرو، لوگوں کی مدد کرو، اس کے بعد فقراء اور مساکین کو کا خیال رہے، سماج میں، معاشرے میں پڑوسیوں کا خیال رہے، رشتہ داروں کا خیال رہے. یعنی ماہ مبارک رمضان صحیح ہے کہ اس کی ابتدا قدم اول نفس انسان سے شروع ہوتا ہے، روح انسان سے، لیکن اس کی شعائیں جو ہیں پورے معاشرے میں پھیل جاتی ہیں کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بے لباس نہ رہے، کوئی جو ہے پریشان، اگر آپس میں اختلاف ہے تو وہ دور ہو جائے، اگر قوموں میں لڑائی جھگڑا ہے تو وہ دور ہو جائے، غیبت نہ ہو، اس قسم کے تمام ان وسیلوں اور ضرورتوں کو ہمارے سامنے رکھا ہے جو سب ملا جلا کر معاشرے کی گاڑی کو اس کے حقیقی شاہراہ پہ لے آتی.
ہاں، یہی وجہ ہے کہ دیکھا جاتا ہے جیسے مساجد کے اندر افطار کا اہتمام کرنا، یعنی کہ ایک اجتماعی طور پر اس ثواب میں سب لوگ حاصل ہوں اور لوگ جو ہے وہ اس میں حصہ لیں. اسی طرح اجتماعی قرآنی محفلیں، کہ قرآن کی محفلیں جو ہیں وہ اجتماعی، اسی طرح طرز اور تدریس جو ہے وہ، اور میرے خیال میں لوگ ماہ مبارک میں آمادہ بھی ہوتے ہیں کہ مسجدوں کا زیادہ رخ ہے، تدریس ہے، اور اس طرح باقی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں معاشرے میں دیکھا جاتا ہے، ٹی وی پروگرامز ہیں ساری، تو یہ سب اجتماعی ہیں کہ یہ اثرات رکھتی ہیں. حالانکہ روزہ فردی ہے، جیسے آپ نے بولا، ایک انسان سے شروع ہوتا ہے، ایک نفس کو کنٹرول سے شروع ہوتا ہے، لیکن پورے معاشرے پر جو ہے وہ اس کے اثرات آ جاتے ہیں.
اگر آپ دیکھیں پرانے زمانے میں تو چھوٹے چھوٹے گاؤں میں، چھوٹے شہروں میں کچھ لوگ ہوتے تھے، ان کی ٹولیاں نکلتی تھیں لوگوں کو جگانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ لوگوں کو جو ہے سحر کا وقت بتاتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو افطار کا وقت بتاتے تھے، کچھ لوگ ہوتے تھے جو غریبوں اور فقراء کے لیے ہر گھر سے مثلا مدد اور چندے جمع کرتے تھے، اور غریبوں کے لیے جو ہے عید فطر سے پہلے پہلے ضروری سامان اور خوراک فراہم کرتے تھے. ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تمام معاشرے اسلامی جو ہے کار خیر کی طرف بڑھ رہا ہے. اور یہ تقویٰ گرچہ اس کی روح فرد کے اوپر ہے، لیکن اس کی حقیقت جو ہے یہ جامعے کے کاندھے پہ رکھی ہے، معاشرے کے کاندھوں پہ رکھی ہے، اور سب کے سب ایک ہی واقعیت اور ایک ہی حقیقت کی طرف رواں دواں ہے، وہ یہ ہے اطاعت پروردگار اور تقویٰ. اسی لیے فرمایا کہ روزہ رکھو، اور یہ نہیں کہا تم پر، تمام مومنین پر واجب ہے، تاکہ تم سب مل کے متقی ہو جاؤ، اکیلے تقویٰ سے کوئی فائدہ نہیں.
بہت شکریہ مان صاحب، اتنی بہترین گفتگو، اور خاص طور وہ بھی حکمت روزہ کے بارے میں. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ حکمت ماہ مبارک کیا ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.
محترم ناظرین کرام، السلام علیکم. آج یہ چیز ہم کو بیان کرنی ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ کن چیزوں کے ذریعے سے ثابت ہوتی ہے، یعنی ہم کس طریقے سے جانیں کہ یہ تاریخ مہینے کی پہلی تاریخ ہے، ماہ رمضان کی پہلی تاریخ ہے یا عید کی پہلی تاریخ ہے. اس سلسلے میں چار چیزیں ہیں، جن چار چیزوں کے ذریعے سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ مہینے کی پہلی تاریخ ہو گئی. ان چار چیزوں میں پہلی چیز یہ ہے کہ رؤیت المکلف، چاند انسان خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پس اگر انسان نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو اس آدمی کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ دوسری چیز جس کے ذریعے سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اشیاء المفید للعلم، یعنی ایک جماعت، ایک گروہ آ کر اس بات کی خبر دے کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور اس کے کہنے سے ہمیں یقین یا اطمینان حاصل ہو جائے، اور ہم یہ سمجھیں کہ اتنے بہت سے آدمی ایک ساتھ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ تو یہ دوسری چیز ہے جس کے ذریعے سے انسان کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہو جاتی ہے۔ تیسری وہ چیز جس کے ذریعے سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے وہ ہے البینہ، یعنی دو عادل انسان اس بات کی گواہی دیں کہ ہم نے چاند کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، چاہے ان دو عادل کے قول سے ہم کو یقین حاصل نہ ہو، لیکن شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ یہ بینہ شرعیہ ہے، چاہے تمہیں یقین حاصل ہو یا یقین حاصل نہ ہو، تمہارے حق میں چاند ثابت ہے۔ چوتھی وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان کے لیے مہینے کی پہلی تاریخ اور چاند ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان کے 30 روز گزر جائیں تو ماہ رمضان کی پہلی تاریخ آ جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر ماہ رمضان کے 30 روز گزر جائیں تو ماہ شوال کی پہلی تاریخ آ جاتی ہے۔ لہٰذا چاند کی پہلی تاریخ ثابت ہونا اور مہینے کی پہلی تاریخ کا واضح ہونا صرف انہی 4 چیزوں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ انسان چاند کو خود دیکھے، اگر خود نہ دیکھے تو ایک گروہ، اور ایسا گروہ جس کے حکم کرنے سے یا چیز بیان کرنے سے ہمیں یقین اور اطمینان ہو جائے کہ یہ جھوٹ نہیں بولیں گے۔ تیسری چیز جس کے ذریعے چاند ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دو عادل انسان گواہی دیں۔ چوتھی چیز جس کے ذریعے سے مہینے کی پہلی تاریخ ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی مہینے کے 30 دن گزر جائیں۔ چونکہ اسلام میں جو مہینے ہیں یا 29 کے ہوتے ہیں یا 30 کے ہوتے ہیں، 31 کا مہینہ اسلام میں نہیں ہوتا۔ ایک بات اور واضح کرنا ضروری ہے، اگر کوئی نجومی اس بات کی خبر دے کہ اب کی عید کا چاند 29 کا ہوگا تو اس صورت میں علماء فرماتے ہیں منجمین کی بات کو چاند کے معاملے میں ماننا جائز نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
خوش آمدید ناظرین، پروگرام مہمان خدا میں سحر کے عالمی نیٹورک کم اسٹوڈیو سے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی ماہ مبارک اور اس کی حکمت کیا ہے۔ جی مولانا صاحب، بہت شکریہ، دوبارہ میں آپ کا عرض کروں گا، اور اس وقت کیونکہ ہمارے پاس محدود ہے کہوں گا کہ آخری پیغام آپ حکمت ماہ مبارک کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے۔
ماہ مبارک رمضان کی حکمتوں میں بہت سی باتیں بیان کی گئی، ان میں سے ایک خاص حکمت ہے جو حضور سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ تم ماہ مبارک رمضان کی بھوک اور پیاس سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یہ سب سے بڑا پیغام ہے روزے کا کہ انسان جس طریقے سے اپنی ابتدا کو یاد رکھتا ہے، انتہا کو بھی یاد رہنا چاہیے۔ شروعات پہ اگر نظر ہے تو انجام پہ بھی نظر ہونی چاہیے۔ جو یہاں بھوکا و پیاسا نہیں رہ سکتا، وہاں کی بھوک پیاس کیا برداشت کرے گا؟ یہاں اللہ کے حکم سے بھوک و پیاس برداشت کرو تاکہ قیامت کی بھوک و پیاس تم پر مصیبت نہ لائے۔ اور دوسرا پیغام اسی جملے کے اندر پوشیدہ ہے، وہ یہ ہے کہ جب تم نے بھوک کا مزہ چکھ لیا، تب کسی بھوکھے کو بھوکا رہنے نہ دو، کسی پیاسے کی پیاس پر چین سے نہ بیٹھو۔ یہی فلسفہ روزہ ہے، ہمدلی، ہمدستی، پیار، محبت، ایثار۔
بہت شکریہ مولانا صاحب کہ آپ نے وقت، قیمتی وقت میں سے آپ نے ہمارے اس پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں بھی ہم آپ کی خدمت میں رہیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اصل رمضان کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ مہینہ پر فضیلتوں، پر برکتوں کا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مہینے میں انسان جو سو رہا ہوتا ہے وہ بھی عبادت کر رہا ہوتا ہے، جو انسان اس ماہ مبارک میں سانسیں لے رہا ہے وہ بھی عبادت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عبودیت، بندگی کر رہا ہے، کیونکہ وہ اطاعت الہی کے لیے ہر کام کو انجام دے رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی امید رکھتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہر عمل ہمارا اطاعت خداوندی سے شامل رہے گا، اور ہم ہر وہ کام کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے راضی رہے گا۔ اسی پیغام کے ساتھ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔